فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو. یعنی شوہر اور بیوی کا تعلق اور خاص تعلق یہ بھی ایک عبادت ہے. یہ کیونکہ بعض مذاہب کے اندر شادی کرنا بھی ایک جرم ہے، لیکن ہمارے دین میں شادی عبادت ہے، سنت کی پیروی ہے، اور پھر شوہر اور بیوی کا باہمی تعلق بھی ایک عبادت ہے. کسی نے حیران ہو کے پوچھا، اچھا اگر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ خاص تعلق قائم کرتا تو یہ بھی عبادت؟ فرمایا ہاں، کیا خیال اگر وہ حرام کرتا تو؟ تو اگر حرام سے بچ کر انسان حلال طریقے سے اپنی جائز خواہشات کو پورا کرتا ہے تو اس کو بھی اللہ نے عبادت لکھ دیا. کتنا رحیم ہے ہمارا مہربان رب. پھر فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، کھانا پینا بھی حلال ہے، حلال کھانا بھی عبادت ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون، جیسے پیچھے گزرا، حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر. روزے کی لمٹ بتا دی گئی، کب تک کھا سکتے ہو، ٹائم بتا دیا گیا. اس وقت گھڑیاں نہیں تھی، کیلنڈر نہیں چھپتے تھے، آسمانی کلاک سے بتایا گیا اور ماحول سے بتایا گیا کہ یہاں تک کہ تم کو رات کی سیاہی کی دھاری سے سفید صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے. یعنی ڈاؤن آف بریک جب ہوتا ہے نا، اگر آپ کبھی فلائی کر رہے ہو تو، میں نے ایک دفعہ فلائٹ پہ یہ منظر دیکھا تھا کہ جب رات دن سے الگ ہوتی ہے تو، اور وہ بالکل ایک دھاری کی شکل میں، جیسے ایک دھاگا ہوتا ہے نا، اس طرح پہلے نمودار ہوتی، تو اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جب تم دیکھو کہ رات اور دن الگ ہو رہے ہیں تو اس وقت اپنا روزہ بند کر لو. ثم اتم الصیام الى الليل، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو. یعنی آخری لمٹ بتا دی گئی. رمضان ٹائم مینجمنٹ بھی سکھاتا ہے اور ایکوریٹ ٹائمنگز، کب روزہ بند کرنا ہے، کب کھولیں. سارا وقت گھڑیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ادھر الارم لگایا ہوا کہ سوتے نہ رہ جائیں، ادھر لگایا ہوا کہ کہیں کھاتے نہ رہ جائیں، اور پھر کہیں لیٹ نہ ہو جائے افطار میں. کتنے کانشیس، ٹائم کانشیس. رمضان ٹائم کانشیس ہونے کا مہینہ ہے، اور یہ ہمیں سکھاتا ہے کام کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں اینڈ کرنا ہے. اور یہ پھر رول ہماری باقی زندگی میں بھی اپلائی ہونا چاہیے، یہ بھی ایک ٹریننگ ہے. اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کے باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ اس کا خاص طور پر ذکر کیا. لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم واقعی ٹائم کانشیس ہیں. جتنی پابندی ہم روزہ رکھنے اور کھولنے کے معاملے میں کرتے ہیں ٹائم کی، کیا باقی چیزوں میں بھی ایسی کرتے ہیں؟ باقی کمٹمنٹس بھی ایسے نبھاتے ہیں کہ مثلا میری کلاس اتنے بجے شروع ہو رہی ہے، مجھے اتنے بجے پہنچ جانا چاہیے، اور اتنے بجے ختم ہو رہی ہے، مجھے ختم کر دینا چاہیے. تھوڑی بہت تو فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر ہاتھ میں کھانا ہے اور کھا رہے ہو اور ٹائم ختم ہو جائے تو رکھو نہیں، اسے پورا کر لو. انسانی نفسیات کا بھی خیال رکھا گیا. یعنی ایکسپشنل کیسز ہر چیز میں ہیں، لیکن اوور آل ایک ہیبٹ ہوتی ہے نا، ہر چیز میں لیٹ، ہر کام ڈیلے، وقت کی پرواہی نہیں، پابندی ہی نہیں. آج آپ دیکھیے کہ یہ سارے اصول کسی اور نے لے لیے، اور ہم قرآن پڑھتے رہتے ہیں اور جھومتے رہتے ہیں اور عبادت کرتے رہتے ہیں اور عمل کچھ نہیں کرتے. ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، کیونکہ مسجد عبادت کی جگہ ہے. یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا، کیونکہ ہر جگہ کی ایک سینکٹیٹی ہے، ہر کام کا ایک مقام ہے. یہ نہیں کہ ایک چیز اگر عبادت قرار دے دی گی تو انسان کے اچھا یہ عبادت مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، تو نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب مت جاؤ. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے کھلا کھلا کر کے بتاتا ہے، بصراحت بتاتا ہے. توقع ہے کہ وہ تقوی اختیار کریں گے، بچ جائیں گے غلط چیزوں سے. یعنی حدود اللہ نے اس لیے بتائی تاکہ وہ حدود کے آگے پھلانگے نہیں، ان کو لمٹس کی پابندی کریں، ود ان باؤنڈریز رہیں. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، روزے کے احکام تو ختم ہوئے کہ روزے میں حلال چھوڑتے ہو، اب بتایا کہ حرام بھی چھوڑو. تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ روا طریقے سے کھاؤ، کسی کا مال غصب، چوری، ڈاکہ، ظلم، زیادتی کے ساتھ مت کھاؤ. اور رمضان کے فوراً بعد اس کا ذکر کہ رمضان میں ہم حلال لقمہ لیتے ہوئے ڈرتے ہیں، تو اب تم رمضان کے بعد یا روزہ رکھ کر مارکیٹ میں جا کر حرام کمائی کیسے کر سکتے ہو، حرام کیسے کھا رہے ہو، اور خاص طور پر کسی اور کے مال پہ کیوں نظر، کسی اور پہ ظلم اور زیادتی کیوں؟ یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے جس اللہ کے حکم سے تم نے روزے رکھے تھے. اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض سے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصدن ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے، یعنی رشوتیں بھی نہ دو. لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں. چاند ایک ایسی خوبصورت چیز ہے جو ہر ایک کی توجہ کھینچتا ہے، پہلی رات کا چاند ہو یا فل مون ہو یا آخری رات کا ہو، کسی کو نظر آ جائے ہو نہیں سکتا کوئی کہے وہ دیکھو چاند، بھئی کتنی دفعہ دیکھا، روز دیکھتے ہیں، بھئی اتنے کیا خاص بات، لیکن وہ دیکھو چاند، ہر کوئی چاند دکھاتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے. تو اس کی جو موومنٹ ہے اور اس کے جو سائزز کی تبدیلی اور اس کا یہ جو خوبصورتی ہے، اس کے ساتھ پھر بہت سے توہمات وابستہ ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ ایسا سب کیوں ہو رہا ہے، کہ چاند گھٹتی بڑھتی یہ صورتیں کیوں ہیں؟ فرمایا کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں. نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو. اب رمضان کے بعد حج کی طرف رخ مڑ رہا ہے، اہل عرب حج کے لیے جب نکلتے احرام پہن کر، اور اگر کسی وجہ سے گھر آنا پڑتا تو دروازے سے نہیں داخل ہوتے تھے، بیک یارڈ سے آتے یا پچھلی دیوار پھلانگ کے آتے. یہ کوئی نیکی ہے؟ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ. اصل نیکی کس کی ہے؟ جس کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر ہو تو پھر کسی ضرورت سے واپس آنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور دروازے سے بھی آ سکتے ہو. اللہ ایسا ظالم نہیں کہ تمہیں سزا دے کہ تم دیوار یا چھت پھلانگ کے آؤ. اب اور یہ بھی زندگی کا ایک خوبصورت اصول دیا گیا، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تم اپنے گھروں میں دروازوں ہی سے آیا کرو. ہر جگہ پر انٹر ہونے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہر کام کو اس کے پراپر طریقے سے کرنا چاہیے، یعنی صحیح میتھڈالوجی اختیار کرنی چاہیے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، معروف طریقہ اختیار کرنا چاہیے. یعنی یہ صرف اہل عرب کے لیے نہیں کہ دروازے سے گھر میں آؤ، بلکہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی جو کام کریں اس کا پہلے صحیح طریقہ معلوم کریں اور اس طریقے سے کریں. رائٹ چینل، صحیح میتھڈ، جسے کہتے ہیں نا تھرو پراپر چینل. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کا تقوی، اور اسی میں ہے تمہاری کامیابی. یہ سب اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ تم کامیاب ہو سکو. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو، کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی اللہ کا نام لے کر بھی کسی پہ زیادتی نہیں کر سکتے. بعض لوگ اللہ کے نام کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر معصوم بے گناہ لوگوں پر بم بلاسٹ کر دیتے ہیں. تو اللہ کے نام سے کسی بے گناہ کی جان نہیں لی جا سکتی، کیونکہ چونکہ ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں اس لیے اب ہمارے لیے ہر کام حلال ہو گیا. ہر کام کا ایک طریقہ ہے، ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا. اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے، مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی فتنہ فساد پسند نہیں کرتے، اور فتنہ انگیز لوگ، فتنہ پرداز لوگ اور فتنہ پھیلانے والے سب سے بڑے مجرم. اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑے، تم بھی نہ لڑو. اللہ کی مسجدوں کی حرمت برقرار رکھو. کہاں سے جواز ملتا ہے مسجدوں میں بمباری کرنے کا؟ مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چوکے تو تم بھی انہیں بے تکلف مارو. ہاں یہ ہے کہ اگر مسجد میں کوئی تم پہ چڑھ آیا تو تم مقابلہ کر سکتے ہو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں. ماہ حرام کا بدلہ تو ماہ حرام ہی ہے، اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا. لہذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں. اللہ کی مدد کس کو ملتی ہے؟ جو حدوں کے اندر رہتے ہیں، حدیں نہیں پھلانگتے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی اللہ کے دین کی خاطر، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یعنی اگر تم دین کے لیے خرچ نہیں کرو گے تو پھر تمہارا سروائیول مشکل ہوگا. انسان دنیا میں اپنے ذاتی مفاد، بیوی بچوں پر تو خوب خرچ کرتا ہے، لیکن بڑے مقاصد کے لیے عموماً لوگ خرچ نہیں کرتے. جو کمبائنڈ ایفرٹس ہوتی ہیں، کمیونٹی ایفرٹس ہوتی ہیں، یا مل جل کے جو کام کیے جاتے ہیں جس میں سب کا فائدہ ہوتا ہے، اس کے لیے خرچ نہیں کرتے. مثلا بہت سے لوگ ٹیکس پے نہیں کرتے، حالانکہ جس سڑک پہ آپ چل رہے ہیں وہ کس سے بنی ہے؟ ہوا سے تو نہیں بنی، اس پہ کچھ لاگت آئی ہے، اس کا کچھ حق ہے. تو اگر تم نہیں ٹیکس پے کرو گے تو یہ سڑکیں کیسے بنیں گی؟ یہ اسپتال کہاں سے بنیں گے؟ یہ فیسلٹیز کہاں سے آئیں گی؟ تو جس طرح دنیا کے معاملات چلانے کے لیے کمبائنڈ ایفرٹس چاہیے، اسی طرح دین کے معاملات کے لیے. کوئی مسجد بنانی ہوگی تو سب کو مال لگانا پڑے گا، کوئی دینی ادارہ بنانا ہوگا تو سب کو ایفرٹ لگانی پڑے گی. تو جہاں بھی کوئی دین کا کام ہوگا، جب تک سب اپنا جان مال نہیں لگائیں گے تو کام نہیں ہو سکتا. وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو. اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ محبت رکھتا ہے محسنین سے. محسن کون ہوتا ہے؟ جو عدل کا بدلہ دے، برابر کا کام کرے. محسن وہ ہوتا ہے جو حق سے زیادہ دے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو، اپنی ناموری اور شہرت کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، یہ بتانے کے لیے نہیں کہ میں نے اتنے حج کیے اور میں الحاج ہو گیا، نہیں، اللہ کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم گھیر لیے جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو، اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے. اب یہ کچھ ریچولز کا ذکر ہے، جب آپ حج پہ جائیں تو ساری تفصیلات پڑھ لیں، اور اس پہ کیسٹس بھی موجود ہیں، کتابیں بھی موجود ہیں. تو اگر آپ کا اس سال ارادہ ہو تو رمضان کے فوراً بعد پڑھنا لکھنا شروع کر دیجئے، بغیر علم کے حج کرنے مت جائیے. مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے، تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے، یا صدقہ دے، یا قربانی کرے. پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکے پہنچ جاؤ، تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے، وہ حسب مقدور قربانی دے. اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے. یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو، یعنی تقوی اختیار کرو حج کے موقع پر بھی. جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں، حج ان کے علاوہ نہیں ہوتا. یعنی اگر آپ کہیں کہ آپ کو سردیوں کا مہینہ بہت سوٹ کرتا ہے اس لیے آپ اپنی کنوینئنس سے جا کے ساری جگہوں پر پھر پھرا کے آ جائیں گے اور آپ کا حج ہو گیا، تو نہیں ہوگا. کیونکہ یہ بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ ایک وقت، ایک جگہ، ایک دن اور ایک مہینے میں لوگ اکٹھے ہوں، کیونکہ اجتماعیت کا اپنا فائدہ ہے. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بے حیائی کا کام، کوئی بد عملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو. یہ حج کا سفر اور تعلیمات دی جا رہی ہیں کہ بے حیائی نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں، گناہ کے کام نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں. یہی تعلیمات ہیں ہر اکٹھی ہونے والی جگہ پر، جہاں بھی مسلمان اکٹھے ہوں، مسجد میں اکٹھے ہوں تو وہاں بھی یہی حکم ہے. کیا؟ نہ بے حیائی، نہ لڑائی جھگڑا، اور نہ گناہ کے کام. کسی دینی ادارے میں دین کا کام، دین کی خدمت کرنے کے لیے اکٹھے ہو تو بھی یہی حکم ہے، کوئی بے حیائی نہیں، کوئی ایسی باتیں ایک دوسرے کو مت کرو، گالی گلوچ نہ دو، گالی گلوچ جو ہے وہ بھی بے حیائی کا کام ہے، کوئی بد زبانی، کوئی بد اخلاقی نہیں. اسی طرح ولا فسوق، نہ کوئی گناہ کا کام، ولا جدال، اور نہ کوئی جھگڑا. کیونکہ جہاں لوگ اکٹھے ہوں گے وہاں اگر یہ کام شروع ہو گئے تو مقصد پیچھے چلا جائے گا، اور کام تقوی کی روح سے خالی ہو جائیں گے، اور پھر اللہ کو صرف ظاہری ریچولز نہیں چاہیے. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو بھی تم کرو گے نیکی کا کوئی کام اللہ اس کو جانتا ہے. لوگ نہیں جانتے تو کیا ہوا, اللہ تو جانتا ہے. کیا لوگوں سے ریوارڈ لینا ہے؟ ہرگز بھی نہیں. لوگ کیا دے سکتے ہیں؟ لوگ تو بےچارے خود مسکین فقیر, لوگ کسی کو کیا دے سکتے ہیں. لہذا لوگوں سے سودا نہیں کرنا چاہیے نیکیوں کا. کوئی بھی نیکی کرے تو اللہ کے لیے, اس کا صلہ اور جزا چاہے تو اللہ سے, کیونکہ جو جزا وہ دے سکتا ہے وہ کوئی اور دے ہی نہیں سکتا, اور وہ کبھی ختم بھی نہیں ہوگی. تمہاری چھوٹی سے چھوٹی نیکی, وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ذرے کے برابر, ایٹم کے برابر بھی کوئی نیکی کرو گے تو اللہ اس کو دیکھ لے گا اور وہ اس پر جزا دے گا. وَتَزَوَّدُوا, زیادہ راہ ساتھ لے کے جاؤ. حج کرنے جا رہے ہو, اللہ کے گھر جا رہے ہو تو تیاری کر کے جاؤ. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, تقوی بھی ساتھ لے کے جاؤ, کیونکہ تقوی کے بغیر حج حج نہیں. اللہ کے خوف کے بغیر کام بے روح ہو جاتے ہیں. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو. تو جو عقل مند ہے وہ لازمن تقوی اختیار کریں گے. دوسرے معنوں میں تقوی اختیار کرنا عقل مندی کی علامت ہے. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ, عبادت کا وقت ہے, دنیا کا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہو, تجارت بھی کر سکتے ہو. اس سے بھی ایک اصول ملتا ہے کہ اگر انسان دین کی کوئی خدمت کر رہا ہے اور اگر اس سے اپنی دنیا کا کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے, مثلا اگر کسی کو کوئی کام کرنے میں کچھ تنخواہ مل رہی ہے یا کسی طرح کا کوئی کمپنسیشن اس کی ہو رہی ہے, لیکن انسان کی نیت خالصتاً اللہ کی خاطر وہ کام کرنے کی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں, کیونکہ انسانی ضروریات بھی ساتھ ساتھ ہیں. تو اسی لیے حج کے موقع پر تجارت کو بھی جائز قرار دے دیا گیا, حالانکہ تجارت خالصتاً دنیا کا کام, لیکن ہمارے دین میں دین اور دنیا الگ الگ کمپارٹمنٹس میں نہیں, یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. رمضان ہے, بیویوں سے تعلق بھی جائز ہے ایک مخصوص حصے میں, اسی طرح حج ہے, تجارت بھی جائز ہے. زیادہ راہ لے کے جا رہے ہو, کھانے پینے کا سامان مت بھولو, تقوی بھی ساتھ لے کے جانا ہے, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ. پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام مزدلفہ کے پاس ٹہر کر اللہ کو یاد کرو, کیونکہ حج کا موقع ہے ہی اللہ کی یاد کا. اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے, یعنی خود ساختہ طریقے نہ نکالو ذکر کے, ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے. پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو, اپنے آپ کو خاص مت کرو, کیونکہ اہل عرب کہتے تھے ہم تو خاص لوگ ہیں لہٰذا ہم وہاں نہیں جائیں گے جہاں عوام جاتی ہے. نہیں, اللہ کے گھر میں سب برابر ہیں, سب کو ہی آنا ہوگا, وہ سارے ریچول سب کو ادا کرنے ہوں گے, سب کے ساتھ مل کے چلنا ہوگا. واستغفر اللہ, اور اللہ سے معافی چاہو. ایسے خیالات اگر دل میں آ بھی جائیں کہ جس میں کسی قسم کا کوئی تکبر ہو کہ ہم دوسروں سے بہتر ہیں, یہ خاص ہیں, یہ چنے ہوئے ہیں, نہیں, اللہ کے گھر میں سب ایاز و محمود برابر ہیں. اور نہیں معلوم کہ ایاز محمود سے زیادہ بڑا رتبہ پالے. ان اللہ غفور الرحیم, یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے تھے, اس طرح اب اللہ کا ذکر کرو, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کرو. اہل عرب حج سے فارغ ہو کر پرانے دور جاہلیت کے قصے کہانیاں دہراتے اور اپنے باپ دادا کے کارنامے بیان کر کے فخریہ شعر و شاعری کرتے اور اپنی تاریخ بیان کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آئے ہو اللہ کو یاد کرنے, اللہ ہی کو کرو, ماں باپ کو یہاں نہیں کرو, بلکہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. اشد ذکرا, فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق, تو لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے, وہ حج پہ جا کے صرف دنیا مانگتا ہے, ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں, کیونکہ دنیا کے لیے گیا تھا, دنیا ہی دیکھتا رہا, بازاروں میں ہی گھومتا رہا اور دنیا ہی مانگ کے واپس آ گیا, دنیا وہاں بھی نہ چھوٹی, جبکہ مقصد کیا تھا وہاں, کہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے حضور حاضر ہو. اور کوئی کہتا ہے اے ہمارے رب, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا. ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق, کوشش کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے, جو دنیا کے لیے جتنا کرے گا اتنی دنیا ملے گی اور جو آخرت کے لیے جتنا کرے گا اس کے مطابق آخرت ملے گی. اصل میں کام کی جگہ تو یہی دنیا ہی ہے, یہی کرنا ہے, دنیا کے لیے کریں یا آخرت کے لیے کریں. اور بعض اوقات دنیا کے لیے کرتے ہوئے بھی نیت آخرت کی ہو تو انسان اس سے بھی آخرت کما لیتا ہے. اور کچھ لوگ دین کے لیے کرتے ہوئے بھی نیت خراب ہے تو صرف دنیا ہی کماتے ہیں, آخرت کچھ نہیں لیتے, آخرت کا حصہ نہیں ہوتا. تو ڈیپینڈز کہ آپ کی سوچ کیا ہے. اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی. یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے, یعنی حج اور ذکر ساتھ ساتھ. کسی نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین حج کون سا ہے, تو آپ نے کیا فرمایا, جس میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے. پھر جو کوئی جلدی کر کے دو ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں, اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر کے پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں, بشرطے کہ یہ دن اس نے تقویٰ کے ساتھ بسر کیے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اللہ کی نافرمانی سے بچو, تقویٰ اختیار کرو, اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے, تم حاضر کیے جاؤ گے. انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں, اور وہ اپنی نیک نیتی پر بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے, بات بات پہ قسم کھاتا ہے, مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے. یعنی لوگوں کے ظاہر سے دھوکہ مت کھاؤ. جیسے عبداللہ بن ابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خطبہ دے رہے تھے تو آ جاتا تھا اور کہتا لوگو ان کی بات سنو, لوگ تو پہلے ہی سن رہے ہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں, صرف یہ بتانے کے لیے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, حالانکہ دل میں آپ کے ساتھ نہیں تھا. ایسے لوگ قسمیں کھا کھا کر اپنی وفاداریوں کو یقین دلاتے ہیں لیکن اندر سے منافق ہوتے ہیں. فرمایا کہ حقیقت میں وہ الد الخصام ہے. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا, جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے, جب اسے پاور ملتی ہے تو وہ تباہی پھیلاتا ہے, کھیتوں کو غارت کرے, نسل انسانی کو تباہ کرے. حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا. اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر, اتق اللہ, اللہ سے ڈر, تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پہ جما دیتا ہے, ضد میں آ جاتا ہے. حضرت عمر کو کسی نے ایک دفعہ کہا تھا اتق اللہ, تو عمر نے اپنا گال زمین پہ رکھ دیا تھا کہ ہاں عمر کو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہ تھی ان کی عاجزی. لیکن اس کے برعکس جو لوگ ایروگنٹ ہوتے ہیں, اگر ان کو کوئی نصیحت بھی کر دے کہ خدا سے ڈرو, تو بگڑ جاتے ہیں. اور ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے, یعنی تکبر تو وہی توڑا جائے گا جا کے حطامہ میں, اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. دوسری طرف انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے, من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ, جو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اپنی جان کھپا دیتا ہے, اپنا آپ بیچ ڈالتا ہے, اپنی پرواہی نہیں کرتا, وہ اپنا آپ لگا دیتا ہے اللہ کی خاطر. ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے. واللہ رؤوف بالعباد, وہ جیسے ایک شعر ہے نا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. جو اللہ کی خاطر ٹوٹے, جو اللہ کی خاطر یوز ہو جائے, کہتے نا لوگ ہمیں یوز کرتے ہیں, اللہ کی خاطر یوز ہو جائیں, اللہ کی خاطر ٹوٹ جائیں, اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کر دیں, ساری عنایتیں اللہ کی آپ پر آ جائیں گی. اللہ کی عنایتیں اور شفقتیں, محبتیں, رحمتیں آپ ہی کے لیے ہیں. پھر اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں, بچا کے رکھتے ہیں یا بیچ ڈالتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ, اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. پورے کے پورے 100% کمٹمنٹ ود اللہ سبحانہ و تعالی, پک اینڈ چوز نہیں کہ یہ دین کی, یہ اللہ کی بات مانیں گے اور یہ نہیں. جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں, اگر ان کو پا لینے کے بعد پھر تم نے لغزش کھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے. ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہو تو کیا وہ اب اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ بادروں کا چتر لگائے, فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے آ موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے؟ آخرکار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں. اب دیکھیے پچھلے سپارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈائریکٹ 3 دفعہ بنی اسرائیل کو خطاب کر, یا بنی اسرائیل, بہت پیار سے, اے اسرائیل کے بچو, اے اسرائیل کے بیٹو. کسی کو کسی کا بیٹا کہہ کے پکارنا محبت کا طریقہ ہوتا ہے, لیکن یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب ان سے بات نہیں کرتے, اب انداز فرق ہے. سل بنی اسرائیل, پوچھ لو بنی اسرائیل سے, بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے ان کو دکھائیں. اور پھر یہ بھی انہی سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت کے پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت سے بدلتی ہے, اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے, کہ اسے امامت چھین لیتا ہے, اسے نیکی کا موقع لے لیتا ہے, توفیق چھین لیتا ہے, دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کرتا ہے اور آخرت میں بھی رسوائی. جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی, کیونکہ دنیا ان کی جنت ہے. ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، قربانیاں کرنے والوں کا مذاق کرتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ. رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دے. یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، ایمان والوں کو بھی دیتا ہے اور منافقوں کو بھی دیتا ہے اور فاسقوں کو بھی اور سب کو. یہ تو جس کو جب چاہے جتنا چاہے عطا کرے، یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ اللہ اس سے بہت راضی ہے اس لیے اس کو زیادہ ملا ہوا ہے، یا جس کے پاس زیادہ ہے وہ ضرور بہت اچھا انسان ہی ہوگا. ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے. تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کجروی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے. اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا، نہیں، اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا. یہ ایک اور بہت بڑی مصیبت، بہت دفعہ لوگ لا علمی کی وجہ سے اختلاف کرتے، جانتے نہیں تو رائے مختلف ہو جاتی ہیں. ڈزنٹ میٹر، ایسا ہونا بہت نیچرل ہے، جب پتہ چل جاتا ہے تو رائے متفق ہو جاتی ہے. لیکن کچھ لوگ جان بوجھ کر علم آنے کے باوجود بھی اختلاف کرتے ہیں، اور یہ اختلاف ضد کی وجہ سے ہوتا ہے، ہٹ درمی کی وجہ سے ہوتا ہے، ایروگنس ہوتی ہے اس میں، اپنے آپ کو انسان منوانا چاہتا ہے، مفادات کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے فائدے کے اوپر حرف نہیں آنے دیتا، زد نہیں آنے دیتا. انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے. پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا. کتنی خوبصورت بات یہاں کر دی گئی کہ جب اختلافات ہوں تو کس کی طرف دیکھیں، کہاں جائیں؟ انبیاء کے رستے کی طرف، حق کی طرف، قرآن و سنت کی طرف. قرآن پاک میں تمیا تسم بلّہ فقط ہدیا الی صراط مستقیم، جس نے اللہ کو مضبوط تھام لیا وہ سیدھے رستے پہ چل پڑا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوط پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. جہاں اختلاف ہو، جہاں مشکل ہو، وہاں قرآن و سنت کی طرف رجوع کرو. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. ام حسبتم، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، ان تدخل الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پہ گزر چکا. جنت میں جانا آسان نہیں، جنت کا راستہ مشکلات سے گھیر دیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ راستہ دکھایا گیا تو آپ پریشان ہو گئے کہ بہت ہمت والے یہاں پہنچیں گے. ایسے ہوتا ہے نا کہ جب آپ کو کسی چوٹی پہ چڑھنا ہوتا ہے تو کچھ لوگ آدھے رستے جاتے ہیں، کچھ قریب پہنچ کے تھک جاتے ہیں کہ بس بس اور نہیں ہوتا، بہت صبر کر لیا، اور کچھ لوگ جو واقعی اول العزم ہوتے ہیں وہ پہنچ کے رہتے ہیں کہ نہیں اتنا آگے تو آگے جانا کیا مشکل ہے، اس کو بھی اب کر ہی لیتے ہیں. تو اسی طرح جنت کے راستے میں جگہ جگہ رکاوٹیں ہیں، جگہ جگہ مشکلات، جگہ جگہ تکلیفیں ہیں، روز ایک نیا امتحان ہے، روز ایک نیا ٹیسٹ ہے. تو فرمایا کہ تم سمجھتے ہو یوں ہی جنت میں چلے جاؤ. سورۃ عنکبوت میں آتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے، کہ انہوں نے کہہ دیا ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہ جائیں گے، ہم نے تو پہلوں کو بھی آزمایا تھا، تم کو بھی آزمائیں گے تاکہ ہم جان کر دیکھیں کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. اور یہاں بھی کیا فرمایا کہ پہلوں کے ساتھ کیا ہوا، مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، ان پہ سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب. سنو اللہ کی مدد قریب. اور یہ یاد رکھیے کہ زندگی میں جب کوئی چیز انتہائی مشکل موڑ پہ آ جائے تو سمجھے کہ اب مدد قریب ہے. جیسے رات انتہائی اندھیرے کے بعد روشنی میں بدل جاتی، کہ جب بالکل جیسے کہتے ہیں باٹل نیک ہو جانا کسی چیز کا، بالکل آخری دموں پہ آگے فرمایا کہ مدد آ جائے، کیونکہ ٹیسٹ پورا ہو گیا، امتحان کمپلیٹ ہو گیا ہے. آپ دیکھیں کہ جب امتحان ہوتے ہیں ایک کے بعد ایک دیتے جاتے ہیں، پھر تھک جاتے ہیں اینڈ پہ آ کے، پھر آپ کہتے ہیں کب ختم ہوں گے، بس ختم ہی ہونے والے، تھوڑا سا صبر. بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو ماں لیبر پین سے گزرتی ہے اور کیا چاہتی، تکلیف دور ہو، لیکن ڈاکٹر کیا کہتے ہیں تکلیف بڑھنی چاہیے، تکلیف دور ہو تو وہ ڈر جاتے ہیں کہ نہیں تو کام خراب ہونے لگا، پھر مزید انجیکشن دیتے ہیں یا دوا دیتے ہیں جس سے پین بڑھتی ہے. اور بچہ کب ڈیلیور ہوتا ہے، جب پین اپنی انتہائی شدت کو پہنچ جاتی، اور یہی فطرت کا قانون ہے. ہر جگہ جب حالات انتہائی مشکل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہیں سے خیر نکال دیتا ہے. اس لیے جس شخص پر بھی کسی بھی طرح کی کوئی تنگی تکلیف اور پریشانی ہو اسے صبر سے کام لینا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے، کثرت سے نمازیں پڑھنی چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے۔ الا ان نصر اللہ قریب، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو مشکلات میں اللہ کا راستہ نہ چھوڑیں کہ ان کی مدد ضرور ہو کر رہے گی۔ یسالونک ماذا ينفقون، پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، سب کو پتا ہے پھر کیوں پوچھتے ہیں؟ مراد یہ تھا کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں، کیونکہ اپنی ضروریات پر، بیوی بچوں کی، دنیا کے تعیشات پر خرچ کرنا سب کو آتا ہے، لیکن اللہ سے پوچھنے کا مطلب کیا ہے کہ نیکی کے کون سے کام ہیں جن میں ہم خرچ کریں؟ جواب دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، کیونکہ جب بیوی بچے ہو جاتے ہیں تو والدین بھول جاتے ہیں، رشتہ داروں پر کیونکہ وہ ہمیں کچھ نہیں دیتے تو ہم کیوں دیں، یتیموں پر، اگنورڈ آرفنز، کون پوچھتا ہے ان کو، کیونکہ جس بچے کا ماں باپ ہوتے ہیں تو سب ان کو جا کے گفٹ دیتے ہیں کیونکہ ماں باپ جواباً دیتے ہیں یا یہ کہ اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن یتیم کا بدلہ کون دے گا؟ یتیم خود بھی نہیں دے سکتا، کہا اس کو دو، مسکینوں پر جو اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے، واپس کچھ نہیں ملے گا، ان کو جا کے دو۔ مسافروں پہ خرچ کرو کیونکہ وہ تو سفر کر کے چلے جائیں گے، پھر تمہیں کون دے گا؟ تو مراد یہ ہے کہ وہاں دو جہاں سے تمہیں نہیں ملتا۔ والدین پہ انسان جب خرچ کرتا ہے جب ان کے پاس نہیں ہوتا، جب اپنی جاب پہ ہوتے ہیں، اپنا سب کچھ ہوتا ہے، پھر تو وہ آپ پہ خرچ کرتے ہیں، لیکن جب وہ ضرورت مند ہوتے ہیں تو پھر اولاد چھپنے لگتی ہے کہ ابھی ہم سے کچھ مانگنا بیٹھیں، ابھی تو ہمارے اپنے بہت خرچے ہو گئے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو بھی نیکی کا کام تم کرو گے، جو بھی تم مال خرچ کرو گے، اللہ اس سے خوب باخبر ہے، سب پتا ہے اس کو تم کیا کیا اچھے کام کرتے ہو۔ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، خوب خوب جانتا ہے۔ تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا اور وہ تمہیں ناگوار ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جب مسلمان مکہ میں تھے تو روز پوچھتے تھے کیسے بدلہ لیں، کب لیں، ہم ذرا ان کو مزہ چکھائیں۔ اس وقت کہا گیا نہیں، ہاتھ روک کے رکھو۔ جب مدینہ میں آئے تو بھی انتظار تھا، لیکن جس دن حکم آیا وہ کہنے لگے بڑا مشکل کام ہے۔ ہوتا یہی ہے کہ انسان ایک چیز کی خواہش رکھتا ہے، کاش میں یہ کر سکوں، اس کو ڈریم کرتا ہے، اس کی تمنا اور وش ہوتی ہے، لیکن جب کرنے کا موقع آتا ہے انسان ڈر جاتا ہے کہ میں شاید نہ کر سکوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر یہ فرض کیا گیا اور اب تمہیں ناپسند ہو گیا۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ لہذا اللہ کے حکم کو قبول کر لو، خواہ مشکلی کیوں نہ لگے، مان جاؤ تو اللہ تعالیٰ اسی میں بہتری کر دے گی۔ یہ بس ٹیسٹ ہے نا، کیونکہ جنگ میں جانا کیا تھا؟ اپنا گھر بار چھوڑنا، اور کیا تھا؟ مال لگانا، اور کیا؟ جان کا خطرہ، اور جان دینی سب سے مشکل کام۔ باقی چیزیں انسان پھر بھی دے دیتا ہے، لیکن جان، موت کسی کو پسند نہیں۔ خواہ کسی کو یہ بھی کہا جائے کہ کل جنت میں جاؤ گے، پھر بھی جانا نہیں چاہتا انسان، ایک ڈیفیکلٹ ایکسپیرینس ہے نا، بٹر ایکسپیرینس ہے۔ تو پھر فرمایا کہ نہیں، جو حکم سخت مشکل بھی لگے، دین کا کوئی حکم، یہاں تو جنگ کی بات ہے نا، میرے آپ کے لیے یہ حکم نہیں تو کوئی اور حکم اس جگہ پر لے آئیں، سوچئے وہ کون سا حکم ہے آج تک جو آپ کو کرنا، آپ کو پتا بھی اللہ کا حکم ہے اور آپ نہیں کر رہے، کرنا نہیں چاہتے کیونکہ آپ کو بڑا مشکل لگتا، آپ کو سخت ناگوار ہے، آپ کو بہت ناپسند ہے، اب اس کو کر لو کیونکہ اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے۔ تمہیں لگتا ہے بہت مشکل ہے، نہیں کر سکتا، میں کر ہی نہیں سکتا، نہیں تم کر سکتے، کر کے دکھاؤ، کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ دیکھیے دوا کس کو اچھی لگتی، کون سرجری کرانا چاہتا خوشی سے، آؤ مجھے چیر پھاڑ دو، مگر کچھ چیزوں کے لیے ضرورت ہوتی، وہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ کڑوی دوا اچھی نہیں مگر تمہارے لیے اب ضرورت ہے، تم کو لینی ہے۔ یہی اصول زندگی کے سارے معاملات میں، اور اس کو تو کہیں لکھ کے لگا لیں کہ جس چیز کو کرنے کا دل چاہے اور کرنے کا موقع نہ ملے تو سوچیں کہ اسی میں بہتری ہو، کوئی نہیں کرنے کا دل چاہتا کریں اس کو، شاید اسی میں بہتری ہو، لیکن ظاہر اپروڈ بائے اللہ سبحانہ وتعالی کہ وہ کام ہے جائز، حلال، درست، کیونکہ اللہ نے جتنے بھی حکم دیے ہیں قرآن اتارا ہے، انزلہ بعلم ہی، اپنے علم کے ساتھ اتارا ہے، اور اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور بندوں کا علم وہ تو کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ جتنا ان کو اللہ نے خود دیا. لوگ پوچھتے ہیں مائے حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے, مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پہ بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے. اور فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے, الفتنہ تو اکبر من القتل. اور یہ سب کچھ مشرکین مکہ کر رہے تھے, اور پھر مسلمانوں کی کسی بھی ایکشن پر ان کو بلیم کرتے. تو کہا تم اپنے آپ کو بھی دیکھو کیا کر رہے ہو, وہ تم سے لڑے ہی جائیں گے, حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھیر لے جائیں. یعنی ان کی تمہارے خلاف جنگ ختم نہیں ہوگی جب تک کہ وہ تم کو تمہارے دین سے پھیر نہ دیں. اگر تم پھر جاؤ پھر وہ خوش ہیں تم سے. اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا اپنی دنیا بنانے کی خاطر, اپنا حال حلیہ طرز عمل سب کچھ ایسا کہ مسلم آئیڈینٹیٹی بالکل ختم ہو جائے اور دل سے بھی ایمان چلا جائے, تو یاد رکھو کہ پھر جو شخص کفر کی حالت میں جان دے گا, دین سے پھرے گا, اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے. ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے, بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا, وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا ہے, کیونکہ سلپس تو ہر ایک سے ہوتی ہے, سب پھسلتے ہیں, اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے.